أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسابر من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے زمین کے فرش کو، آسمان کے شامیانے کو، سورج کے چراغ کو، چاند کی روشنی کو، ستاروں کی رونق کو انسان کے لیے عمدہ ترین ذریعہ حیات قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جن کے لیے خدا نے فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. سامعین گرامی قدر، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اہل قبور میں شامل کیے جانے سے پہلے ایک رات اور زندگی بڑھا دی ہے، ورنہ کون جان سکتا تھا کہ پچھلی یعنی کل کی مجلس اعضاء کے بعد کون اہل قبور میں شامل ہوگا اور کون اہل قبور کے حق میں دعا کرنے والوں میں شامل ہوگا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں دعا کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے. پروردگار کے لطف و کرم کے ساتھ، اس کے احسان کے ساتھ کے مالک بستر سے اٹھایا، نعمت حیات بخشی، نعمت صحت و عافیت کے ساتھ روزے کی توفیق عطا فرمائی، پھر درس تفسیر قرآن میں اور ولائے آل محمد کے عقیدے کے ساتھ فرش عزا تک پہنچا دیا. خدایا قرآن کا واسطہ اور وارث قرآن کا واسطہ. اس مجلس کی بھی توفیق عطا فرما جس میں ذاکر حسین کا لخت جگر ہو، ہمیں اس کے الفاظ سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. روزانہ اللہ کے رسول کے خطبہ شعبانیہ سے ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جا رہا ہے، اور پچھلے دو دنوں میں ہم نے بات کو مکمل کیا ایک نماز کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، और फिर मुकम्मल किया तोले सुजूद के हवाले से। और आज सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि रोज़े 5 मुकम्मल हो चुके हैं और छठी शब है। इस एतबार से अल्लाह के रसूल के खुतबे शाबानिया से एक और मंशूर, इसमें आपने इरशाद फरमाया इस मुबारक महीने में बहुत कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। कि रोज़े क़यामत नामे आमाल को वज़नी करने का बेहतरीन ज़रिया दुरूद आले मोहम्मद की तिलावत है। इंसान को जितना मौका मयस्सर हो, दुरूद का तरीका क्या होगा, दुरूद कैसे पढ़ा जाएगा, दुरूद के अलग अलग अंदाज रिवायात में बयान किए हैं। कभी कभी हम बरादरान इस्लाम के उलमा से जुमलात सुना करते हैं कि दुरूद के नाम रखे गए, ये फलां दुरूद है, ये फलां दुरूद है, ये फलां दुरूद है। कभी मफातिहुल जनान से पूरी अबहास से दुरूद को तलाश कीजिए। मैं किसी बड़ी और किताब का हवाला दिए बगैर ऐसी किताब का हवाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जो आपके दस्तरस में है। तकरीबन अब हर एक घर में, तकरीबन हर एक घर में मफातिहुल जनान कहीं ना कहीं किसी शक्ल में मौजूद है। उसमें दुरूद के मुख्तलिफ अंदाज बयान किए गए। एक दुरूद मशहूर है अबुल हसन इस्फहानी के दुरूद के उनवान से, एक दुरूद मशहूर है दुरूद मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उनवान से, कि मौलाए मुत्तकियान अपने खुतबात जुमुआ में अल्लाह के रसूल की ज़ात मुकद्दस पर दुरूद कैसे तिलावत करते थे, यानी वाकयन कोई क्या दुरूद तिलावत करेगा, दुनिया में कोई इंसान ऐसा दुरूद पढ़ सकता ही नहीं कि जैसा दुरूद अली पढ़ते थे मोहम्मद पर। इसलिए ना तो कोई अली हो सकता है और ना कोई मोहम्मद को पहचान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके अलावा दुरूद की अकसाम में एक दुरूद मखसूस है 313 मरतबा तिलावत किए जाने के एतबार से। इसको हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दौरान जिंदान तालीम फरमाया था, या रब्बा मोहम्मद व आल मोहम्मद, या रब्बा मोहम्मद व आल मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजा आल मोहम्मद। ये दुरूद मखसूस है 313 मरतबा तिलावत किए जाने के एतबार से। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिंदान में दुरूद पढ़ना शुरू किया तो खुदा ने ऐसी रिहाई अता फरमाई कि कहां कैद खाना और कहां तख्ते मिस्र। मैं कहूं कहां तख्ते की मंजिल और कहां तख्त की बातें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 313 मतलब एक दुरूद मखसूस है जनाब शहजादी कौनैन के हवाले से। उसमें कोई दुरूद हो मौला हुसैन के नाम से हो कि पूरे चहारदे मासूमीन के नाम से अलग अलग सलवात के अंदाज हों, दुरूद शुरू भी होता है खत्मीय मर्तबत के नाम से, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अब यहां पर लोग परेशान हो जाते हैं और गर्चे की बात बहुत सतही अंदाज की है, लेकिन क्या कीजिए, फिर भी बयान कर देता हूं कि कौन सा दुरूद पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद तो दोनों ही आले मोहम्मद के लिए है, ये भी आले मोहम्मद के लिए है और वो भी आले मोहम्मद के लिए है, बस जरा सा पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ है। जैसे आप तशहुद के बाद तशहुद को मुकम्मल करने के लिए जिस तरीके से दुरूद पढ़ते हैं वही सबसे अफजल तरीका। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ساری قسم کی جو درود کے بیانات ہیں وہ تو سامنے نہیں آ سکتے. اب آئیے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اور ہر مشکل کے حل کے لیے درود سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے, درود سے بہتر کوئی چلہ نہیں ہے, چلہ مطلب 40 دن کا عمل, درود سے بہتر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے. بس کمال کی بات یہ کہ انسان ہر مشکل کے حل کے لیے, بعید نہیں کہ بے زبان حیوانات بھی انسان کے حق میں گواہی دینے لگیں درود کی برکت سے. تو اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول کے خطبہ شابانیہ سے ایک جملہ, اس کے بعد نمازوں کے بیان سے پہلے آج دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں, میں تلاوت کر رہا تھا دعاؤں کے چیپٹرز کو, ادعیہ اور اورات کے مسائل کو, تو پڑھتے پڑھتے مصباح الکفعمی کے مؤلف نے ایک روایت کو نقل کیا, اور یہ اس لیے مجھے زیادہ اس نے متوجہ کیا, راغب کیا اپنی طرف کہ میں ماہ مبارک کے رمضان کی 1000 رکعت نمازوں کے لیے آپ کے ساتھ مل کر ایک کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو علم ہے کہ ہم ہر روز نماز قضاء عمری کے رکعات کی تعداد کو اس طرح مینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پورے مبارک مہینے میں ہم 1000 رکعت نماز کو مکمل کر لیں. میں تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا ذکر مل جائے, تو ذکر مل گیا کتاب المصباح الکفعمی میں, اور روایت کے جملے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر انسان رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ 2 جملے پڑھ لے, یفعل اللہ ما یشاء بے قدرتہی و یحکم ما یرید بے عزتہی, یہ 2 جملے 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے انسان اگر تلاوت کر لے تو اس کے نام اعمال میں 1000 رکعت نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یفعل اللہ ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته, اس جملے کی 3 مرتبہ تلاوت رات کو سونے سے پہلے نام اعمال میں 1000 رکعت نماز کے ثواب لکھوانے کا عنوان بیان کیا گیا اس کو. اب آئیے نمازوں کے بعد میں ایک نماز کے جو کل بیان کی, اور ایک نماز جو آج بیان کرنا, یہ نماز مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور چونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کے طریقے تو آپ کے علم میں ہیں, 14 معصومین کے نام سے الگ الگ نمازیں موجود ہیں. کل نماز بیان ہوئی اللہ کے رسول کے نام سے, اور آج نماز بیان کر رہا ہوں مولا متقیان کے نام سے, یہ 4 رکعت نماز, اور 4 رکعت نماز یہ عام طور پر آپ نے تلاوت کی ہوگی نیمہ شعبان کے مخصوص ماحول میں, لیکن یہ مخصوص برائے نیمہ شعبان ہی نہیں ہے, بلکہ بعض روایات میں اس کو جمعے کی نمازوں میں بھی شامل کیا گیا, مگر جمعے میں مقید نہیں ہے. یہ سال میں, ہفتے میں, مہینے میں کسی بھی دن جب انسان اس نماز کو پڑھنا چاہے مولا متقیان کے نام سے, تو 4 رکعت نماز, 2 2 رکعت کر کے نماز کی نیت نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتن اللہ, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت, 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. کوئی تو خاص ربط ہے علی کا اور توحید کا, اتنا ربط ہے کہ سورہ اخلاص کے بغیر نماز علی ابن ابی طالب مکمل ہوتی ہی نہیں. کہ 4 رکعت نماز پڑھیے, اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس میں جو خاص عنوان ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ موبائل اپلیکیشن کھولی ہے خاص طور سے, کہ میں اس کی دعا کا ترجمہ, اصلاً جو جملہ ہمارا چل رہا ہے نفس کے موضوع پر, اس کا بڑا تعلق ہے اس دعا سے بھی جو مولا متقیان کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک تسبیح ہے تسبیح کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے ہمارا ذہن کاؤنٹر کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ کاؤنٹر اور ہے اور تسبیح اور ہے. یہ اردو زبان کے مسائل ہیں کہ تسبیح کا مطلب اس میں 100 دانے ہوں یا 34 دانے ہوں یا اس کے علاوہ دیگر آج کل مختلف فیگرز آ سکتی ہوں گی تو آ رہی ہوں گی، لیکن کاؤنٹر، تسبیح کا مطلب کاؤنٹ کرنے والی شے. بس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ بات کہ جب بھی کبھی تسبیح جناب سیدہ پڑھیے اللہم صل علی محمد، عقیق پہ پڑھیے، فیروزہ کی تسبیح ہو یا کوئی اور پتھر کی بنی ہوئی ہو، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو، سب سے افضل ہے اپنی انگلیوں پہ پڑھیے، اس لیے کہ وہ تمام جو بنی ہوئی تسبیحات ہیں وہ رہ جائیں گی باہر کفن میں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. پھر گنتی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آپ اگر تسبیح کو اٹھا کے پڑھنے پہلے سے کاؤنٹ کیجیے کہ دانے پورے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر اپنے انگلی کے پور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ گنتی بھی یقینی آپ کے پاس موجود ہے. ہاں اگر خاک شفا کی مل جائے تو افضل ترین ہے، یہ افضل ہے اور افضل ترین خاک شفا. لیکن جب بھی کبھی تسبیح عربی عبارت میں استعمال ہو اس کا مطلب ہے سبحان کہنا، اس کا مطلب ہے سبحان کہنا، اور یہ 7 مرتبہ سبحان کے لفظ کو استعمال کیا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بعد. یہ 7 مرتبہ سبحانہ من لا تبید و معالم، سبحانہ من لا تنقص و خزائن، سبحانہ من لا ازمح لالا لفخر، سبحانہ من لا ینفد ما عندہ، سبحانہ من لا انقطاع لمدت، سبحانہ من لا یشارک احد فی امر، سبحانہ من لا الہ غیرو. جو کربلا گئے ہیں تو ماشاءاللہ خدا نے مبارک کرے اور دوبارہ نصیب کرے، اور جو نہیں گئے انہیں بار بار بلائے، سب کے ساتھ بلائے. تو کربلائے مولا کے اعمال حرم سرکار سید الشہداء میں 2 تسبیحات ہیں، ایک مولا حسین کے سرحانی پڑھی جاتی ہے، ایک مولا حسین کے پانتین پڑھی جاتی ہے، ایک جانب سر مقدس، ایک جانب قدم مقدس. جو جانب سر مقدس پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح امیر المومنین، یہ والی تسبیح ہے. یہ 7 سبحان کے کلمات ہیں جن کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے امام کے حرم کے اعمال میں شامل کیا گیا. ایسے ہی شہزادی کونین کے نماز کے بعد کی ایک تسبیح ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام کے پانتین مقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے جانے کا مسئلہ روایات میں بیان کیا. یہ 7 مرتبہ سبحان 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 کہنے کے بعد اب کہتے ہیں بس اپنے لیے دعا مانگے اور پھر کہیں. میں نے جو آپ کو زحمت دی اس دعا کی تلاوت کی، اس کے الفاظ، اے وہ جو گناہگاروں سے درگزر کرتا ہے، یا من عفا عن السیئات ولم یجازیہا، اور انہیں سزا نہیں دیتا، درگزر کرتا ہے انہیں سزا نہیں دیتا، ارحم عبدک، اپنے بندے پر رحم فرما، یا اللہ نفسی نفسی. مولائے متقیان کی اس نماز کے بعد تسبیحات کے بعد کی دعا میں نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، اے اللہ مجھے نفس امارہ سے بچا لے. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولائے متقیان جملہ کیوں پڑھیں گے، یہ مولا تو مولا ہیں، بات بڑی آسان سی، مولا مولا ہیں، تو مولا کا جملہ مولائیوں کے لیے سمجھ کے پڑھیے. اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ہم سجدہ سیکھتے کیسے؟ اگر وہ خدا کی توحید کو بیان نہ کرتے تو ہمیں توحید کا ادراک کیسے ہوتا؟ اصلاً یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، یا اللہ نفسی نفسی، مولائے متقیان کی چار رکعت نماز کے بعد، مولائے متقیان کی سات مرتبہ لفظ سبحان کی تسبیح کے بعد، لیکن اگر کبھی نماز نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی بیٹھ کر کبھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں جس میں امام نے اللہ سے باتیں کی ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے نفس میں، مجھے میرے نفس سے امارہ سے بچا. اے میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں جو تیرے سامنے حاضر ہوں. اے میرے معبود، تجھے تیری ذات کا واسطہ. اے مرکز امید، اے رحم کرنے والے، اے پناہ دینے والے. تیرا پناہ، تیرا بندہ تیری ہی پناہ کے اندر ہے جو کوئی چارہ کار نہیں رکھتا. اے آخری امید گاہ، اے اپنے بندے کی رگوں میں خون جاری کرنے والے. اے اس کے سردار، اے اس کے مالک، اے وہ ذات، اے وہ ذات، اے پروردگار، میں صرف تیرا بندہ ہوں، میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں اپنے نفس میں بے نیاز نہیں ہوں اور نہ اس کے لیے نفع اور نقصان پہنچانے کے قابل ہوں. میرا کوئی نہیں جس سے یہ باتیں کروں. میرے فریب کاری کے سب ذرائع منقطع ہو گئے، میرے سارے گمان مان پڑ گئے. زمانے نے مجھے تیری بارگاہ میں تنہا چھوڑ دیا، بس میں تیرے حضور اس مقام پر کھڑا ہوں کہ اے معبود، سب کچھ تیرے علم میں ہے. کون سی بات ہے جو رب سے چھپی ہوئی ہے؟ بس اب تو مجھ سے کیا سلوک کرے گا؟ اے کاش میں جان لیتا کہ میری دعا پر تو نے کیا کہا ہے. کاش میں سن لیتا کہ تو نے میرے الفاظ سن کر کیا کمنٹس دیے ہیں میرے بارے میں. کیا تو نے ہاں کہہ دی ہے یا تو نے نہ فرما دی ہے؟ بس اگر تو نے نہ کر دی ہے تو پروردگار، ہائے میری بربادی ہی بربادی، ہائے میری درماندگی درماندگی درماندگی، ہائے میری بدبختی بدبختی بدبختی، ہائے میری خواری خواری اور خواری. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام کے الفاظ مقدس کا. بس اس کی طرف اور کس کی طرف سے یا کس کے پاس کہاں چلا جاؤں میں؟ کس کی پناہ میں جاؤں؟ کس سے امید لگاؤں کہ کون مجھ پر فضل و کرم کرے گا جبکہ تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ اے وسیع بخشش کے مالک، اور اگر تو نے میرے جواب میں ہاں کی، جس کا مجھے تجھ سے گمان ہے اور تجھ سے امید ہے، تو میرا حال کیا ہی اچھا ہے. میں نیک بخت خوش نصیب ہوں تو میرا حال کیا ہی اچھا ہے کہ میں رحمت شدہ ہوں. اے رحمت والے، مہربان، اے دلجوئی کرنے والے، اے کمی پوری کرنے والے، اے حکومت کرنے والے، اے معاف کرنے والے، میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس کے ذریعے اپنی مراد کو پہنچ سکوں. میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے پردے غیب میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، کہ تیرے پاس محفوظ ہے، وہ تیرے سوا کسی چیز کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا. میں اسی نام سے، اسی نام کے واسطے سے اور تیری ذات اور اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تیرے ناموں میں بزرگ و برتر ہے. اس کے علاوہ میرے پاس نہیں تیری ذات کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا. اے وہ کہ جو از خود موجود اور وجود بننے والا ہے، اے وہ جس نے خود کو مجھے پہچنوایا، اے وہ جس نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اے وہ جس نے اپنی نافرمانی سے مجھے روکا، اے وہ جسے خدا پکارا جاتا ہے، اے وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے. پروردگار، جو ہدایت تو نے مجھے فرمائی، میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تیری اطاعت نہیں کی. اگر میں تیرے حکم پر عمل پیرا ہوتا تو اس مقصد میں تو کافی تھا جس کے لیے میں حاضر ہوا ہو. امام علیہ السلام کے دعا کے کلمات سننا اور ہے، پڑھنا اور ہے. اور میں کیا جملے استعمال کروں کہ ہم جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو دوست سمجھتے ہوئے. کیا مطلب؟ تلوار پڑھے محمد والے محمد، کیا مطلب؟ اللہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کر نماز تو پڑھ لی ہے نا، اب تو کر دے، پروردگار دے دے نا. اللہ سے ایسے بات کر جیسے اللہ کے پاس رکھوا کر گئے تھے. خدا سے بات کرنے کا سلیقہ کون سکھائے گا آل محمد نہ ہو. کبھی امام کی یہ نماز پڑھی ہے چار رکعت نماز، نماز مولا متقیان کے نام سے، اور اس نماز کے بعد تسبیح پڑھی ہے، اور تسبیح کے بعد پھر دعا میں امام کے الفاظ کو یاد کیجئے، امام نے نفس امارہ سے بچنے کی دعا اس نماز کے بعد تعلیم فرمائی. مگر میرا پھر سوال وہی ہے، مولانا یہ سب سنا دیا آپ نے موبائل کھول کے، یہ تو بتائیے ملے گا کیا اس نماز کے بعد، کیا ملے گا؟ ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں عجیب جملہ کہنے والا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہ ملے بس محبت علی ابن ابی طالب میں بقا مل جائے، کچھ نہ ملے. شاید کوئی کمزور ہو پوچھتا ہو مولانا سے، مولانا کچھ تو بتائیے. کہ ہاں امام کے الفاظ ہیں، روایت کے جملے، کہ جو شخص مولا متقیان کی اس نماز کو بجا لائے گا وہ ایسے ہو جائے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو. ہے کوئی جو اپنی برتھ ڈے منانا چاہتا ہو؟ ایک برتھ ڈے وہ ہے، ایک برتھ ڈے وہ ہے جو منائی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ، اور آپ جب چاہیں اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اس نماز کو پڑھیے تو ایسے ہو جائیے جیسے آج ہی پیدا ہوئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب اس نماز کے بعد سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر میں ہم کل وہاں تک آپ کو لے کے چلے تھے کہ جہاں پر نعیم کی بات ہوئی تھی، اور نعیم کے بعد ملک کبیر کی بات ہوئی تھی، اور ملک کبیر کے بیان سے پہلے جنت میں جانے والے افراد کی پہچان کیا ہوگی. تفسیر مجمع البیان کا حوالہ جلد نمبر 10، ان آیات کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مقدس. جنت میں کیفیت کیا ہوگی کل آپ سن رہے تھے، کہ کیسے ولدان مخلدون ہوں گے جو ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہوں گے، اور کس انداز سے صاحبان ایمان جنت میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقامات کا مشاہدہ کریں گے، کہ جن مقامات کا مشاہدہ ملک کبیر کے انداز میں ہوگا. تو نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی، امام فرماتے ہیں نعیمن خطیرہ، خطیر رقم اردو میں استعمال ہوتا ہے، خطیر مطلب بہت زیادہ. اب تو خیر اس کا استعمال بہت کم ہو گیا، ورنہ لفظ خطیر کا استعمال پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب تو لفظ آسان ہے کہ جو شمار نہ ہو سکے. خطیر کا مطلب جو شمار نہ ہو سکے. تو روز قیامت جتنی نعمتیں نصیب ہوں گی صاحبان ایمان کے لیے وہ شمار نہ ہو سکیں گی. نعیمن خطیرن و ملکن کبیرہ. ملکن کبیرہ کیا؟ اس کے لیے پہلے پہچانتے ہیں کہ جنت میں صاحبان ایمان جو پہنچیں گے تو ان کے مکان کی جو پیمائش ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی. آپ کو کتنا بڑا مکان چاہیے؟ 120 گز کا چاہیے؟ قبلہ بڑے شہر میں اگر 80 گز کا مل جائے تو بڑی بات. کہا نہیں آپ اور بات کیجئے. کہا اگر 240 کا ہو تو کیا کہنے، تھوڑا سا کمرے بڑے ہو جائیں گے. کہا اگر فیملی بڑی تو کیا کریں گے. کہا کم از کم پھر 400 گز کا ہو. بڑھاتے چلیے. عجیب جملہ روایت کا ہے. کہا جنت میں کم سے کم چھوٹا مکان، جنت میں چائنا کٹنگ نہیں ہوگی، جنت میں جتنے پلاٹ ہیں وہ آلریڈی خدا نے پہلے سے آلاٹ کیے ہوئے، بنائے ہوئے، ان میں کوئی کٹنگ کی گنجائش नहीं है। चलो बात पढ़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत का सबसे छोटा मकान इतना बड़ा होगा कि अगर उस मकान के अंदर का सर्वे करना चाहें तो 1000 साल की मुसाफत का टाइम लगेगा। 1000 साल, अल्फ सनतिन, अल्फ माने हजार, सना माने साल, और ये सना तो नहीं मालूम कि दुनिया के सालों के लिहाज से है या नूरी सालों के एतबार से है, लेकिन अल्फाज हैं रिवायत के अल्फो सना। तफसीर नमूना का हवाला, मजमू बयान का हवाला, क्या एक छोटा सा मकान। मैं सोचता हूं इतना बड़ा मकान, अल्लाह खुदा मालूम इस मकान के फजाइल को सुनकर एक मोमिन की कैफियत क्या हुई। बाकी सोच ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इतना बड़ा मकान, तो हुजूर वो आखिरी दीवार तो दिखेगी नहीं। 1000 साल तो कैसे अपने मकान को खुद इंसान मुशाहिदा करेगा। अल्फाज हैं तफसीर कुरान के कि खुदा उसके अक्सा को अदना कर देगा, दूर तर को नजदीक तर कर देगा। अल्लाहु अकबर। यानी इंसान अगर आज के दौर में दूरबीन के आदत से ईजाद कर सकता है कि दूर की शय करीब दिखाई दे, अगर ये बंदा होकर ये बना सकता है, तो क्या खुदा खुदा होकर जन्नत के मकान को ऐसा ना बना सकेगा कि हो 1000 साल पर उसका इलाका मुहित मगर दूर की शय नजदीक दिखाई दे। इसीलिए एक कैफियत है जिसको दुआए अदीला इंदल मौत में भी और खुतबे जुमा के आखिर में पढ़ा जाता है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, वो उसे दूर देखते हैं और हम उसे करीब देखते हैं। तो निगाहों के बदलने से फासले बदल जाते हैं। तो जन्नत में अगर छोटे इंसान, छोटे मोमिन के लिए, एक आम मोमिन के लिए इतनी बड़ी जगह होगी कि 1000 साल की मुसाफत लगे मकान का पूरा सर्वे करने के लिए, तो फिर मकान आले मोहम्मद की तारीफ क्या कीजिए। मुल्कन कबीरा। अब कभी कभार वो हमारे यहां मस्जिद बन रही थी, उसका नाम था मक्का मस्जिद, और मक्का मस्जिद जब बन रही थी तो वो उस जमाने में वो बेचारे एक साहब होते थे मौजिन, वो सुबह से शाम तक माइक पर बैठे हुए बस यही ऐलान करते थे कि आओ और जन्नत का मकान ले जाओ। फला साहब आए, 5 रुपए दे गए, जन्नत का मकान ले गए। एक अंदाज था लोगों को मुतवज्जे करने का, जन्नत के मकानात के खरीदने का तरीका। एक शख्स है कि जो खिदमत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में आया है और आकर मौला से कहता है, मौला से कि मौला मैं जा रहा हूं हज के लिए, ये 10,000 दिरहम में आपको देके जाता हूं। मौला आप अपनी पसंद का कोई मकान मेरे लिए देख लीजिएगा। 10,000 दिरहम देकर वो इमाम को चला गया। और जब पलट कर हज से वापस आया तो खिदमत इमाम में पहुंचा, इमाम अलैहिस्सलाम ने 10,000 दिरहम को तमाम को तकसीम कर दिया, जितने फुकरा मसाकीन थे मदीने के सब में बांट दिया, सब में बांट दिया। ख्याल कीजिए, अब जब बेचारा मोमिन पलट के वापस आया तो खिदमत इमाम पहुंचा, कहता है मौला से, मौला मेरे मकान का क्या हुआ। फरमाया तुम्हारा मकान हमने खरीद लिया। कहता है मौला मकान के महल्ले वकू बयान कर दीजिए, कहां पर है मकान। ये इरशाद फरमाए मकान ऐसे महल्ले वकू पर है कि उस मकान की एक सरहद हमारे जद अमीरुल मोमिनीन के मकान से मिलती, उस मकान की दूसरी हद हमारे जद ہمارے جد امام مجتبیٰ کے مکان سے ملتی ہے، اس مکان کی تیسری حد ہمارے جد سرکار سید الشہداء کے مکان سے ملتی، چاروں طرف معصومین کے مکانات، بیچ میں تیرا مکان ہے۔
یا رسول اللہ،
اب آئیے الفاظ پہ غور کیجئے کہ پورے قرآن مجید میں کہاں کہاں ملک استعمال ہوا، اس کو چھوڑتے ہوئے خالی صرف ایک مقام کا اشارہ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ نساء پڑھ رہا ہوں۔ الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 54 کے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے کیا اس پر حسد کرتے ہیں لوگ؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس ہم نے تو دے دیا ہے آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے انہیں ملک عظیم دے دیا ہے۔ تو ملک عظیم کیا ہے اور ملک کبیر کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کیا ہے؟ اور جب اکبر کہے کسی لفظ کو کبیر، تو پھر کون بتائے سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ مولا آپ بتائیے ملک کبیر کیا ہے؟ کہ ملک کبیر کا مطلب کہ فرشتے روز آئیں گے سلام پیش کرنے کے لیے، ملک کبیر کا مطلب کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جو وہ چاہیں گے وہ نعمتیں حاضر ہوں گی۔ ملک کبیر کا مطلب کہ ملک کبیر کا مطلب کہ پروردگار عالم کی طرف سے آل محمد کو جو جنت میں عطا، جنت عدن میں جو عطا کیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ تو ملک کبیر کی وضاحت میں امام نے تمام باتیں بیان کی۔ تصور کیجئے اگر خدا حضرت سلیمان ابن داؤد کو دنیا میں عطا کرے ملک، تو جناب سلیمان خدا کی تعریف بیان کر رہے ہوں تو خدا کیا عطا نہ کرے آل محمد کو وہاں پر وہ مقام، گرچہ یہاں پر بھی زمین کس کی ہے؟ آل محمد کی۔ بس فرق اتنا ہے کوئی سروں پہ حکومت کر رہا ہے اور کوئی دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اچھا یہ کیا بنیں گے ملک کبیر کے ساتھ؟ ان کی کیفیت یہ ہوگی، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق۔ یہاں پہ لوگ بسا اوقات اشتباہ کرتے ہیں، علیہم پڑھ دیتے ہیں، یہ علیہم لکھا ہوا نہیں ہے، عالیہم۔ سورہ مبارکہ انسان سورہ دہر آیت نمبر 21، الفاظ کیا ہے؟ عالیہم یعنی فوقہم، ان کے اوپر کیا ہے؟ ثیاب۔ ثیاب یعنی کہ پورے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے لباس، ایک لفظ سرابیل، ایک لفظ ثیاب، یہ تینوں تقریباً ایک معنی میں استعمال ہوئے، لیکن سرابیل پورے قرآن میں صرف دو مرتبہ استعمال ہوا۔ سرابیل یہ بھی لباس ہے، سرابیل کہتے ہیں لبی قمیص کو، سرابیل کہتے ہیں کرتے کو جو پہنایا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک سرابیل میں شاید کہ شیروانی یا کوٹ شامل ہوتا ہو، سرابیل یہ الگ ہے۔ یا اگر میں زبان استعمال کروں، بعض ہمارے علاقے میں جب حالات خراب ہوا کرتے تھے تو لفظ استعمال ہوتا تھا بوری، کیا مطلب؟ جس کو دہشت گرد دھمکی دیا کرتے تھے اسے کہتے تھے کہ تمہارے سائز کی بوری تیار ہو گئی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، سرابیل۔ آسان لفظوں میں بات مکمل، سرابیل لفظ عربی کا ہے۔ پھر لباس پورے قرآن میں استعمال ہوا دو اعتبارات سے، لباس حسی اور لباس معنوی۔ لباس حسی کیا ہے؟ کہ جو انسان بدن پر اپنے بدن کی پوشیدگی کے لیے پہنتا ہے کہ بدن کے مقامات کو پوشیدہ کر دے لباس، لیکن لباس التقوی ذالک خیر، یہ کیا ہے؟ لباس معنوی. تو لباس معنوی وہ لباس کہ جو لباس اترتا نہیں ہے، جو لباس اتر جائے وہ اور ہے، جو نہیں اترتا وہ اور ہے. کبھی کبھار شرافت کا لبادہ ہوتا ہے، کبھی کبھار تقوی کا لباس ہوتا ہے. شرافت کا لبادہ اگر اتر جائے تو انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اور اگر تقوی کا لباس الگ ہو جائے تو انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو لباس حسی اور ہے، لباس معنوی اور ہے. لباس حسی دن کا لباس الگ، رات کا لباس الگ. خوب لباس کا استعمال قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا، لیکن آٹھ مقامات پر استعمال لفظ ثياب، ثوب سے واو بے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا آسان سا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا اہل جنت کے لیے، یہ وہ لباس کی دوسری قسم ہے. آپ ایک لباس پہنتے ہیں انر، کہ جس کا رنگ آپ کے بظاہر بناوٹ، بظاہر میک اپ کے لحاظ سے کوئی خاص عنوان لگتا نہیں ہے. بنیان کا رنگ الگ ہے، شرٹ کا رنگ کیسا ہے، کاؤنٹ کیا ہوگا؟ کہ شرٹ کا رنگ کاؤنٹ ہوگا. یہ ہے ثياب، اندر ہے لباس. یہ ہے ثياب، اندر ہے لباس. تو کبھی الفاظ کو آسان کر لیتے ہیں، کتنے پیس آپ پہنے ہوئے ہیں؟ کہ تین یا چار. یہ تو مسئلہ حالت احرام میں، دوران احرام مردوں کے لیے آتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سلے ہوئے لباس کو اتارنا بھول گیا، اوپر سے احرام پہن لیا، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کتنے پیس پہنے ہوئے تھے؟ کہ جتنے پیس پہنے ہوئے ہیں اتنے بکرے واجب ہو گئے، جتنے پیس پہنے ہوئے ہیں اتنے کفارے واجب. تو جیسے لباس ایک وہ خاص کیفیت کا لباس جو انسان کے بدن کو چھپائے ہوئے، اسے کہتے ہیں لباس عربی میں بھی. اور ایک اوپر سے ہے کہ جب سب کے سامنے آئے تو آپ نے شرٹ پہن لی، ورنہ اپنے گھر میں اپنے محرم افراد کے سامنے آپ نارمل بنیان وغیرہ میں رہ سکتے تھے، مگر جب مہمان سامنے آ گئے، کوئی ملاقاتی سامنے آ گیا، تو آپ نے اوپر سے شرٹ وغیرہ کو پہن لیا، آفس جاتے ہوئے پہن لیا. ایک رات کا لباس ہے، ایک دن کا لباس ہے، ایک مہمانوں کے سامنے لباس ہے، ایک گھر والوں کے سامنے لباس ہے. قرآن مجید نے ساری مثالیں بیان کی ہیں. اور لباس عطائے پروردگار ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کے لباس کو اتروا دے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان با لباس رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جو عیب چھپا لے وہ لباس، کب؟ تمہاری زوجہ، تمہارا لباس، تم اپنی زوجہ کے لیے لباس. انتم لباس لہن وہن لباس لکم. جو خاتون اپنے شوہر کے عیب پر پردہ ڈالے وہ شوہر کے لیے مثل لباس کے، اور جو شوہر اپنی خاتون کی کمزوریاں چھپائے وہ اپنی زوجہ کے لیے مثل لباس کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور اب آئیے اہل جنت میں یہ مقام بیان کیا، عالیہم ثیاب سندس. سندس کیا ہے؟ سندس کہتے ہیں حریر کو، نرم ملائم ریشم کا کپڑا، مگر عام حریر نہیں، دیباج. دیباج کا مطلب جس میں رنگ برنگی دھاگوں سے اتنا حسین کام کیا گیا ہو کہ ہر رنگ اپنے مقام پر نمایاں ہو. گرچہ جنت کی کوئی شے دنیا میں انسان کو سمجھانے کے لیے ایسی کافی نہیں ہے کہ جس سے انسان جنت کے اصل لطف کو حاصل کر سکے. الفاظ کیا ہیں؟ عالیہم ثیاب سندس خضر، اور ان کا رنگ ہوگا ہرا. اب چاہے پسند ہو یا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. ابھی ہرا گنبد جو ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، یہ گنبد تو حیدرآباد میں ہوا ہے، اس سے پہلے تاریخ مدینہ منورہ میں، روضہ رسول کی تاریخ میں اس کے اور رنگ بھی رہ چکے ہیں، اس وقت یہ رنگ ہرا ہے، ہمیشہ ہرا نہیں تھا، لیکن جنت کے رہنے والوں کے لباس سبز ہوں گے۔ کیوں؟ کہ خدا نے ہر نبات کو سبز رنگ دیا پتوں کو، اور سبز پتوں کو دیکھنے سے انسان کی آنکھوں کی بینائی توانائی حاصل کر لیتی ہے، اس لیے غالباً ایسا لگتا ہے کہ اس رنگ کا عنوان بیان کیا گیا۔ خضرن و استبرقن، ایک سندس سے ایک استبرق کا ایک ہلکا ریشم ہے، ایک موٹا ریشم ہے۔ چلیے میں اس کو یوں مثال مکمل کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی انسان تین چار چیزیں پہنے ہوئے ہوتا ہے، ایک اوور کوٹ پہنے ہوئے، ایک نیچے اندر واسکٹ پہنے ہوئے، ایک اندر پھر شرٹ پہنے ہوئے۔ تو جنت میں رہنے والوں کے انداز لباس کو خدا نے بیان کیا، ایک باریک دیواج ہے، ایک موٹا دیواج ہے، باریک اندر پہنے ہوئے ہیں، موٹا اوپر پہنے ہوئے، یہ کیا کچھ پہنے ہوئے ہیں۔ وَخُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پھر ان کے پاس چاندی کے زیورات ہیں جو ان کو پہنائے گئے ہیں۔ اس پر بحث کوئی موجود ہے، کیا مردوں کو بھی زیور پہنائے جاتے ہیں؟ یہ تو عورتوں کا سنا تھا کہ اساورہ ہوتے ہیں، کیا مردوں کے زیور الگ ہیں، عورتوں کے زیور الگ ہیں؟ تو خواتین کے زیور سے ہٹ کر یہ عام زیور نہیں ہے، یہ جنت کے خاص حلات ہیں جو صاحبان ایمان کو پہنائے جائیں گے۔ اور چاندی کا مطلب چاندی نہیں ہے، بلکہ اتنے شفاف، اتنے عمدہ کہ نفاست میں ایسے کیا مروارید ہوں گے، اور قیمت میں اتنے بلند کیا سونا اور چاندی ہوں گے۔ پورے قرآن مجید میں لفظ فضہ کا استعمال پانچ مقامات پر ہوا، اور ان پانچ مقامات میں سے دو مقامات تو ایسے کہ جہاں پہ استعمال ہوا سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں سونے کے مقابلے میں، البتہ باقی مقامات جو ہیں، بعض نے چھ مقامات کاؤنٹ کی، چار مقامات ہوئے جو استعمال ہوئے جنت میں جانے والے افراد کے زیورات کے بارے میں۔ واقعاً زیور پہنے ہوئے، عمدہ لباس پہنے ہوئے، آخری جملہ آج کی حد تک، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا، اب تک کیا بات تھی؟ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا وَيُسْقَوْنَ، کہیں یشربون کہیں یسقونا، کہیں خود پیئیں گے کہیں ان کو پلایا جائے گا، پلانے والے کون؟ ولدان مخلدون۔ اب ایک منزل عجیب آ گئی، سقاہم ربہم، ان کا رب انہیں خود پلائے گا۔ عجیب منزل آ گئی، کچھ تو فرق ہوگا، یہ تینوں باتیں برابر تو نہیں ہیں۔ ان الابرار یشربون برابر ہو سکتے ہیں یسقون کے؟ نہیں۔ مخلدون، ولدان مخلدون اور ہیں، اور رب، سقاہم ربہم شرابن طہورا، ان کا رب انہیں پلائے گا۔ اب رب کیسے پلائے گا؟ اس پر تو ہم ابھی اگر بات شروع کر دیں تو ختم نہیں ہو پائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کرایا سورہ مبارک شعرا میں، تو الفاظ کیا استعمال کیے؟ والذی، کون پروردگار میرا؟ وہ پروردگار، یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے۔ خوب، آپ کو کون کھلاتا ہے، آپ کو کون پلاتا ہے؟ کیا خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے، ہاتھ کسی اور کے ہوتے ہیں، ہاتھ کسی اور کے ہوتے ہیں، کھلاتا کون ہے؟ خدا کھلاتا ہے۔ ہاتھ کسی اور کے پلاتا کون ہے؟ خدا پلاتا ہے۔ فرق واضح ہوگا تفصیل میں جانے کے لیے۔ یا سورہ مبارک المرسلات، پورے قرآن مجید میں خدا نے کسی دریا کا نام نہیں لیا سوائے فرات کے دریا کے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَ، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا ہے فرات کے پانی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا انسان کی کیفیت ہوگی جبکہ پلانے والا کون؟ پروردگار رب. اور کیا پلائے گا؟ شرابن طہورا. ابھی لفظ طہور کی بحث اور لفظ رب کے عنوان سے بات مکمل کرنا ہوگی. مگر ہر روز آپ کی خدمت میں سورہ دہر کے ساتھ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے حقوق کی بات بیان کر. اور ابھی تک ہم زبان تک نہیں پہنچے, ابھی تک ہم اللہ کے حقوق کے اس بیان کے ساتھ نفس کے حقوق کے بیان پر رکے ہوئے. اور نفس کے حقوق کے ذیل میں امام نے انسان کے اعضاء و جوارے کے رائٹس بیان کیے. اور کل ہم پہنچے تھے وہاں تک جہاں نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ, اور آج بڑی تیزی کے ساتھ صرف نفس مسولہ اور اس کی قرآن سے شاہد مثال. قرآن میں تین مقامات پر نفس مسولہ کا بیان کیا گیا. مسولہ یعنی تسویل کرنا. تسویل مانے کہ انسان اپنے گناہوں کو عذر دے, اس کا نفس ایسا ہو کہ اس کی برائی کو اچھا کر کے دکھائے, یہ بتائے کہ تم نے نیک کام کیا ہے, تم نے برا کام نہیں کیا ہے. ایک وہ نفس جو اس کو برائی پر اس کی مذمت کرے, وہ لوامہ تھا, یہ نفس اور ہے. اس کا پہلا حوالہ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 18, دوسرا حوالہ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 83, تیسرا حوالہ سورہ مبارکہ طہٰ آیت نمبر 96. تین مقامات پر. پہلا مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پلٹ کے آئے تو کیا کیا تھا؟ یوسف کو ڈال کر آئے کنویں کے اندر اور یوسف سے اتروائی ان کی قمیض, اور قمیض اتروا کر اس پر بھیڑ کا خون, گوسفند کا خون مل دیا اور لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا, اور کہنے لگے کہ جناب وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اور یہ قمیض ہم لے کر آئے اس پہ خون لگا ہوا ہے. اگر آج کا دور ہوتا تو اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے خون کون سا ہے. یہ دور کس کا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ بات سجا کر پیش کر دی ہے کہ تم مجھے اس طرح مطمئن کر دو. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ معاملہ ہوا کیا ہے, مگر تمہارے نفسوں نے اس بات پر تمہیں راضی کر لیا ہے کہ تم میرے سامنے یہ بہانہ بنا کر پیش کرو اور اپنی جان چھڑا لو. یہ تو پہلا مقام تھا نفس مسولہ کا. دوسرا مقام سورہ یوسف کے اندر ہی ہے, جب جناب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا اور پھر قید خانے سے نکل کر آپ تخت مصر تک پہنچ گئے, اور اب یہ بھائی مصر جاتے ہیں غلہ وغیرہ لینے کے لیے, پورا واقعہ آپ کے علم میں, تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی جناب لاوی کو روکنے کے لیے, بن یامین کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ پیالہ چھپا دیتے ہیں سامان کے اندر, اور پھر اعلان کیا جاتا ہے قافلے والوں تم چور ہو, سامان چیک کراؤ. تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں کہ مصر کے قانون کے اعتبار سے اگر کوئی چور ثابت ہو جائے تو اسے جیل میں ڈالا جاتا تھا, اور جناب یعقوب علیہ السلام کے قانون کے اعتبار سے اگر کوئی چور ثابت ہو جائے تو زندگی بھر وہ پھر غلامی کیا کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خالہ کے یہاں رہتے تھے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد, بچپن میں اپنی خالہ کے یہاں رہتے تھے, اور خالہ کو آپ سے بڑی محبت تھی, اور جب جناب یعقوب علیہ السلام نے بلوانا چاہا اپنے بیٹے کو تو اب یہ بڑی محبت کرتی ہیں خاتون, انہوں نے کس طرح روکے, تو ان کے سامان میں ان کے لباس میں اپنا رومال چھپا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی سامان کسی کے پاس سے برآمد ہو جائے تو کیا کرتے تھے, اسے اپنا غلام بنا لیتے تھے. تو یہ ایک اشارہ تھا کہ جب وہ سامان میں سے پیالہ نکلا بنیامین کے سامان میں سے, تو کہا اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا تھا. کون سا بھائی, کب چوری کی تھی, یہ والا واقعہ تھا. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو اس بہانے سے روکا اور اپنے بھائی کو روک لیا, باقی کو بھیج دیا. اب باقی جب آئے تو آ کر کہتے ہیں کہ بابا وہ تو روک لیا, چوری کی تھی اس نے بنیامین. جناب یعقوب علیہ السلام پھر فرمایا بل سوّدت لکم انفسکم امرا, ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے یہ بات خود سے تیار کی ہے. حالانکہ اس مرتبہ تو مختلف مسئلہ ہے, پہلے بات اور تھی اور اب بات اور. اگر آپ تھک گئے چھوڑ دیتا ہوں, کل کریں گے بات پھر. تھک گئے یہ نفس مصولہ سن لیجیے, اس کے بعد پھر سمجھیے کہ ہم کتنے بہانے کرتے ہیں شریعت کے معاملات میں. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ سچ بول رہے تھے تو نہیں, سچ نہیں بول رہے تھے. انہوں نے پیالہ نکلتے ہوئے دیکھا, بن یامین کو پیالہ چوراتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی کے پاس سے اگر پیالہ برآمد ہو جائے تو اس سے چور کہہ دینا کافی نہیں ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ تمہارے نفس نے اس بات کو سجا دیا تمہارے لیے کہ تم مجھ سے آ کر یہ کہہ دو کہ بھائی کو اس لیے روک لیا کہ بھائی نے چوری کر لی تھی. دو مقامات ہو, تیسرا مقام اور بات تمام. تیسرا مقام کہاں پہ, سورہ طہٰ کے اندر, سورہ طہٰ آیت نمبر 96. یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں 30 دن کے لیے اور خدا نے آپ کو روک لیا 10 دن اور مزید, تو 40 دن مکمل ہو گئے. آپ کے ان 10 دن کے بڑھ جانے سے پیچھے رہ گیا ایک سامری شخص, اور سامری نے کیا کیا کہ تمام کا سونا چاندی اکٹھا کر کے ایک بنایا گائے کا بچڑے کی مورت, اور گائے کے بچڑے کی مورت بنا کے اس میں ڈال دیا ایک مٹی خاص اٹھا کر جس سے اس میں آواز آنے لگی, اور کہا لوگوں سے کہ آؤ اس کو چومو. موسیٰ بھول گئے, وہ ڈھونڈنے اوپر گئے اللہ کو, اللہ تو یہاں پر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے واپس آئے اور آپ نے جناب ہارون سے پوچھا آپ نے کیا کیا, کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھے لوگ جان سے مار دیتے, پھر آپ مجھ سے کہتے کہ قوم کے دو حصے کر دیے. پھر آپ نے بلایا سامری کو, تم نے کیا کیا, کہتا ہے میں نے دیکھا تھا کہ خدا کے نمائندے کے سواری کے پاؤں کے نیچے کی مٹی ایسی تھی اس میں حرکت تھی, تو مجھے وہ دکھائی تھی جو کسی اور نے نہیں دیکھا تھا, تو میں نے وہ اٹھا کر محفوظ کر لی اور اسے اس بنائی گئی مورت میں ڈال دیا. کذالک سولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے ایسا کر کے بتایا تو مجھے اچھا لگا. اللہ اکبر. یہ تین سامری کی الفاظ استعمال ہوئے تین مقام پر, مقام میں قرآن مجید میں. چوتھا مقام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام نے, بصرہ میں ایک شخص ہے جنگ جمل کے بعد امام لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہاتھ میں قلم لیے ہوئے اور کاغذ لیے ہوئے اور یہاں سے وہاں گھومتا ہے, وہاں سے وہاں گھومتا ہے, اور جو بات امام سنتا فون لکھ لیتا ہے. امام نے اس کا نام لے کے آواز دی, تم کیا کر رہے ہو؟ کون؟ حسن بصری. تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں آپ کا قول لکھ رہا ہوں تاکہ کسی وقت بھی کام آ جائے ہمارے. آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک سامری تھا اور اس امت کا سامری یہ ہے. بہت غور کیجئے گا, تفصیل کا وقت بالکل نہیں ہے اور بات بہت تیزی کے ساتھ بیان کرنا. اس امت کا سامری کون؟ حسن بصری. یہ لوگوں کو روکنا چاہتا ہے مخالفین سے جہاد کے مسئلے پر, اور یہ اسی لیے لکھ رہا ہے کہ کبھی اس کو استعمال کرے, لوگوں کو روکے. حسن بصری کا عنوان, کوئی ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا رہے گا جس کا نفس نفس مسولہ ہو, کہ جو خدا معلوم منبر سے کہے کہ محراب سے کہے, فرش عبادت سے کہے کہ فرش عزا سے کہے, مسولہ. جیسے نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, ایسے نفس مسولہ. کوئی کسی بات کو اچھا بنا کر پیش کرے, اس کے ذہن میں کچھ اور ہو, دکھائے کچھ اور, اسی کو سامری کہتے, اسی کا نفس اس کو دھوکہ دے رہا ہے. خدا واقعی محفوظ رکھے اس کیفیت سے کہ جو انسان نفس مسولہ کی گہرائی میں جا گر جائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی حق سے مدد طلب کرے تو پروردگار عالم پہ اس کی امداد فرما دیتے, اور واقعی دل چاہتا ہے کہ اس کو یاد کروں جو ربضہ کے ریگستان میں حالت شدت پیاس میں دم توڑ گئے. اتنا غریب تھا رسول کا صحابی, اتنا بوڑھا تھا جب شام سے نکالا گیا اور اونٹ پر بغیر آماری کے رسیوں سے باندھا گیا, اور جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اس نے اونٹ کو ایسا بھگایا کہ ابو ذر کی دونوں رانوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا. کہاں شام اور کہاں مدینہ. حق بات کہنے کے جرم میں, غلط بات کو, کرپشن کو روکنے کے جرم میں حضرت ابو ذر کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا. اور پھر کیفیت وہ تھی کہ جب ربضہ کی طرف نکالے گئے, ایک بیٹی ساتھ میں ہے, بیٹا ساتھ میں ہے, شریک حیات سب کا انتقال ہو گیا, آخر میں بیٹی رہ گئی اور ابو ذر خود رہ گئے. اور جب طبیعت اتنی خراب ہو گئی, طبیعت خراب تھی یا کمزوری اتنی غالب ہو گئی کہ پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے, خاک کا سرہانہ بنایا ریت جمع کر کے اس پر لیٹ گئے, بیٹی تڑپ گئی, بابا اکیلا چھوڑ کے مجھے کہاں جائیں گے. فرمائے بیٹی مت گھبرا, جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو ایک چادر میرے اوپر اڑا دینا, اور راستے پہ کھڑی ہو جانا, ایک قافلہ یہاں سے گزرے گا, اور آواز دینا قافلے والو صحابی رسول ابو ذر انتقال کر گئے, وہ لوگ تجھے آ کر سہارا دیں گے, مجھے غسل و کفن دیں گے, میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی. جیسا بھی تھا جو بھی تھا, تیرے پاس ایک چادر تو تھی نا کہ تو اپنے بابا کی لاش پہ اڑا دے, اتنی غریب تو نہیں تھی کہ تیرے پاس چادر بھی نہ ہو, اور کسی قافلے کے آنے کی امید تو تھی جو قافلہ تیرے بابا کو غسل و کفن دے دے. ہائے سکینہ, بابا کی لاش پر کس عالم میں آئی ہے, ہائے کوئی کاش کوئی چادر لا کے سکینہ کو دے دے کہ لاش حسین پہ ڈال دے, کوئی قافلہ یہاں سے آتا ہو بچی روک لے, وہاں تو تماچے مارے جا رہے تھے, بچی لپٹی ہوئی تھی لاش حسین کے قدموں سے, وہاں غربتا, ارے سینے پر جگہ نہ ملی, ارے باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی کو سینے پہ جگہ نہ ملی, قدموں پہ سر رکھ دیا, بابا بابا سکینہ کو بلا لیجیے. اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, تا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، تمام صاحبان ایمان کا تحفظ فرما، تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس۔ آج کی افطار کا انتظام برادر ریاض بھوجانی کی طرف سے تھا، ان کی فیملی کی مرحومین، مرحومہ فاطمہ بائی بھوجانی، بھوجانی فیملی کے تمام مرحومین، لیلانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم سید عابد حسین، حسن مہدی اور اتباع حسین اور حاضرین کے تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت کے لیے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔